أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بر دیگر درود بجائے محمد و آل محمد اللهم صل على چند تکبیرات اپی خدمت میں عرض کروں گا اس کو دہرائیے مستحب ہے بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر اس بات پہ توجہ فرمائیے گا جب ہم اللہ اکبر کہیں کم سے کم جس تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اس وقت خدا کو ذہن میں لے آئیے جب آپ یہ جملات ادا کر رہے ہو اپنے دل سے خدا کو پکارنے کی کوشش کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اپنے اندر آپ تبدیلی احساس کریں گے دل سے پکاریے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما هدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بهیمۃ الانعام آپ نے پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کیا اس کی عظمت کا اقرار کیا خدا تعالی نے جو دین مبین انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین ایک جامع دین ہے اس کا کوئی جز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے پوری زندگی کو ایک سمت لے جانے کی کوشش کرتا ہے لہذا اس دین کے اندر وہی بات جو آپ کی پوری زندگی کے اوپر حاکم ہے وہی اس کی خوشیوں کے اندر بھی حاکم ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا نے ایک ہدف دیا ہے اور خوشیوں میں کوئی ہدف نہیں ہے خوشیوں کے لیے بھی ہدف دیا ہے غم کے لیے بھی ہدف دیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ غم مناؤ اس غم کے پیچھے بھی وہی ہدف ہے جو آپ کی عام زندگی کے لیے ہدف ہے اگر وہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ اس خوشی کے پیچھے بھی وہی ہدف ہے معمولاً ہم لوگ یوں تصور کرتے ہیں جیسے نماز کا ایک مقصد ہے اور اگر خوشی کے لیے کہتا ہے تو خوشی ایکسیپشن ہے اس کے لیے کوئی ہدف نہیں ہے پھر گویا نماز کے لیے تو ہمیں ایک حکم دیتا ہے کہ اس طرح سے کرو اور خوشی کے لیے کہتا ہے اب تمہاری مرضی جو خواہشات نفسانی آئے کرتے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے خدا تعالیٰ اگر دو خوشیاں دی ہیں مثال کے طور پر دو عیدیں ہمیں دی گئی ہیں ان دو عیدوں کے پیچھے بھی مقصد رکھا ہے اس نے بدقسمتی سے چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کھوکھلے پن کی طرف جا رہے ہیں لہذا معمولاً لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ خوشی کے پیچھے بھی اللہ نے ایک مقصد رکھا ہوا ہے اور اس کی خاص کر نشانی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نام پر اللہ کے حکم کے اوپر اس خوشی کو منا رہے ہوتے ہیں تو اپنے دل کے اندر اللہ کی بندگی احساس نہیں کرتے اس کا کوئی تقدس احساس نہیں کرتے آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے گا جب یہاں پر جانور کی قربانی ہو رہی ہے کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیے دیکھیے کیا جانور قربان ہوتے وقت کسی کو خدا یاد آ رہا ہے اصل کوئی تقدس رہ گیا ہے کیا ایک مقدس عمل ہے جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہوں گے قربانی کرنے کے لیے تو کیا خدا ان کے دل میں نہیں ہوگا وہ توحید کا مجسم پیکر بن کر جا رہے تھے اللہ تعالی کی بندگی کے لیے جا رہے تھے حضرت اسماعیل خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے جا رہے تھے یہ دونوں جب خدا نمتال کے حضور پہنچے تو گویا اپنی تمام محبتوں کو قربان کر کے صرف خدا کی خاطر کھڑے تھے وہاں پر در حقیقت قربانی کسی مال کی قربانی نہیں تھی قربانی محبتوں کی قربانی تھی حضرت ابراہیم اپنے بڑھاپے کے عالم میں اپنے جوان سال بیٹے کو قربان کر رہے تھے تصور فرمائیے جب میں اور آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ تصور ہوتا ہے کہ اے خدایا تیری خاطر اپنی محبتوں کو قربان کرنے آئے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی تصور نہیں ہوتا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ دوسرے کو دکھانے کا تصور ہو گیا تو پھر تو وہ شرک ہے. ہمارے خیال میں یہاں پر کچھ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی گویا ریکنسٹرکشن کریں، دوبارہ سے اس کے احکام کو زندہ کریں. اب آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے قربانی کر لی ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ابھی قربانی کریں گے. جو لوگ قربانی کرنے جائیں گے اب کم سے کم وہ چند کاموں پہ توجہ دے سکتے ہیں. میں دو تین نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب تک تو جو ہوا سو ہوا، آپ نے قربانی کا جانور انتخاب کرتے وقت کیا سوچا تھا نہیں معلوم. جب وہ بندھا ہوا تھا اور آپ اس کو دیکھ رہے تھے آپ نے کیا سوچا یہ نہیں معلوم. بچے کیا سوچ رہے تھے یہ سب بھی ختم ہوا. اب معاملہ ہے عین قربانی کا. کم سے کم اس جانور کو قربان کرتے وقت کچھ نیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو مختلف کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. کم از کم تحفۃ العوام کے اندر آپ وہ دعا دیکھ سکتے ہیں، عام دستیاب کتاب. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ وحدانیت کی گواہی ہے، اور اس کے بعد ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اے خدایا تیرے نام سے، تیرے لیے اور تیرے ہی سمت. اس کو سوچنا بہت اہم ہے. یہ قربانی خدا کے لیے ہو رہی ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی ذرا سی بھی چیز میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کوئی دکھاوے کے بارے میں یا اس قسم کی کسی مقابلے اور رقابت کے بارے میں، پھر یہ قربانی آپ کی نہیں ہے در حقیقت. بس پہلے تو سب سے پہلے نیت کر لیجئے کہ اے خدا صرف تیرے خاطر ہے اور کوئی ہدف نہیں ہے، صرف تیری خاطر دی جانے والی قربانی. پھر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، قربانی کے پیچھے خدا کیا چاہتا ہے، کیوں قربانی دلوا رہا ہے؟ مثلا آج کی دنیا میں جب لوگوں کی ضرورتیں گوشت کھانے کے اندر تو محصور نہیں ہیں، لوگوں کو لباس کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے. اب آپ میں ان میں تنوں گوشت غریبوں کے اندر بے اصطلاح تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعا غریبوں کو گوشت کی ضرورت ہے؟ وہ بھی اتنی بڑی مقدار کے اندر گوشت. اگر کراچی کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور ہر خاندان کے اندر 6 آدمی بھی بسے ہوئے ہوں تو کم از کم بھی 20 لاکھ جانور قربان ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے آدھوں نے بھی قربان کر دیا تو 1 ملین جانور قربان ہوگا. اس 1 ملین جانور میں اگر 20 کلو بھی گوشت نکل آئے تو آپ کے خیال میں کتنے کلو گوشت بن رہا ہے؟ تصور فرما رہے ہیں 20 ملین کلو گوشت 3 دن کے اندر آنے والا ہے مارکیٹ کے اندر. آیا یہ مستحقین کا پیٹ بھرنے کے لیے؟ خدا نے 20 ملین کلو گوشت کروا دیا تاکہ مستحقین کا پیٹ بھرے. اصل مستحقین کا پیٹ گوشت سے بھرنا کون سی فضیلت ہے؟ نہ کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا تقسیم نہ ہو، وہ تو یقیناً تقسیم ہونا ہے، لیکن کام یہ کام نہیں ہے، کام کچھ اور کام ہے. اب اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، خدا ہے تیرا ہدف کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ ورنہ ہم پیسہ ہی نہ دینے غریبوں کو کہ وہ کم از کم صحت اور تعلیم کے اندر خرچ کر لیں. یہاں بھی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس قربانی کے اندر کوئی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت اور مقصد کیا ہے؟ ایک استحباب سے شروع کروں گا. مستحب ہے آپ خود چھری پر ہاتھ رکھیے جب قصائی جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہا ہو، مستحب ہے، کرنے کی کوشش کیجئے گا. ہم میں سے بعض لوگ اتنے پرامن ہیں کہ شاید یہ منظر ان کی بے ہوشی کا سبب بن جائے گا، کیوں خدا نے رکھا اس طرح سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی خدا نے قصائی کے کام کو مکروہ قرار دیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں اور آپ کو قصائی کے کام کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، اس موقع پر چاہتا ہے چھری کے اوپر ہاتھ رکھیں. کیوں رکھیں؟ تاکہ خون بہتا دیکھیں، خون بہتا دیکھیں اور خدا سے اس خون کے ساتھ عہد کریں کہ خدایا آج جانور کا خون بہ رہا ہے، کل ضرورت پڑی تو تیری راہ میں اپنا خون بہائیں گے. اس نیت کو کر لیجئے. آپ چھری کے اوپر ہاتھ رکھیے، اس خون کو بہتا دیکھیے اور اس کے ساتھ خدا کے ساتھ عہد کیجئے، خدایا ہم تیرے نمائندے کے منتظر ہیں، انہوں نے جنگ لڑنی ہے، اگر ان کا فرمان آیا تو تیرے دین کی خاطر جنگ بھی لڑیں گے. اپنا خون دینا پڑا اپنا خون دیں گے، کسی دشمن سے لڑنا پڑا کسی دشمن سے بھی لڑیں گے. اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھیے.
اس کے بعد پھر اپنے آپ سے سوچے گا حضرت ابراہیم نے اپنی بہترین چیز قربان کی تھی، ہم اور آپ تو بہت ادنا اور پست چیز قربان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ صرف ایک علامت ہے، علامت ہے اس عہد کے لیے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک عہد کروں کہ مولا آپ تشریف لائیں، میں اپنی اہم ترین چیز آپ کی راہ میں قربان کروں گا، اپنی اولاد آپ کے لیے قربان کروں گا، اپنی مقام کو قربان کر دوں گا، اپنی دولت آپ کے لیے قربان کر دوں گا. یہ تمام نیتیں کریں آپ، ان تمام نیتوں کے ساتھ تالیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان تمام نیتوں کے ساتھ تقدس کی گنجائش ہے، احترام کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس اونٹنی کو کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے صرف نشان لگا دی جائے اپنے نعروں میں سے قرار دیا. یہاں کوئی کھیل کود کی گنجائش نہیں ہے، یہ تقدس کا کام ہے، یہ ایک مقدس کام ہے، اس کو تقدس کے ساتھ انجام دیجئے. اور میں جو اس لفظ کے اوپر اصرار کر رہا ہوں وہ معاشرے کی گرتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں. ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جب جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں کہ تو کوئی کھیل کود ہو رہا ہے یہاں پر، ہم ہرگز کسی کھیل کود میں مبتلا نہیں ہیں، یہ خدا نے متعال کی دیا ہوا فریضہ جس کو انجام دے رہے ہیں. بس عزیزان محترم، اس عید قربان کو اپنی غلط خواہشات کی قربانی کی عید بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے امام کے حضور ہر چیز قربان کرنے کا عہد کرنے کی کوشش کیجئے. اور البتہ ضرور اس پہ توجہ فرمائیں کہ عید کے دن کم سے کم گناہ نہ ہو، عید کے دن اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیے، ورنہ قربانی کا کیا فائدہ. تصور فرمائیے ہم میں سے بعض لوگوں کے گھر میں صبح کو اللہ کے لیے قربانی ہوگی اور اس کے بعد رات تک گناہ ہوگا، یہ قربانی مصنوعی قربانی ہے. کون سی چیز قربان کی میں نے اور آپ نے؟ اپنی کسی چھوٹی سی خواہش کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دو دو تین تین ٹن کے جانور قربان کر کے سمجھتے ہیں مثلا اگر کر پائے کہ ہم نے یہ بہت بڑا ہنر کر ڈالا. کیا خدا نے مجھ سے اور آپ سے دین کی راہ میں پیسے کی قربانی مانگی تھی؟ اس نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی قربانی مانگی تھی. عزیزان محترم، اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، اس مصنوعی فریب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے جس میں سوسائٹی پھنس گئی ہے. اور یقیناً اگر آپ اتنے لوگ یہ کام کر لیں گے تو ہم سمجھتے ہیں ایک سال کے اندر اس معاشرے کے اندر اثر ظاہر ہو سکتا ہے. میں ہرگز آپ کو کسی فریب میں مبتلا نہیں رکھوں گا کہ آپ یہ قربانی کر دیجئے، خدا آپ کے سارے گناہ بخش دے گا. اس وقت بخشے گا جب آپ نیت کے ساتھ کریں گے، اس وقت بخشے گا جب آپ خود اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں گے. لیکن آپ صبح قربانی کریں پھر تین دن تک گناہ کرتے رہیں، اس پہ کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقدسات کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں اور عذاب بڑھ جائے گا. اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اس مصیبت سے. دوسرا پوائنٹ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت میں گرچہ کچھ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مشکل کو میں احساس کر رہا ہوں، لیکن کہنا بہت ضروری پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے سوچے سمجھے بات مت کہو، بے سوچے سمجھے کوئی خبر کسی دوسرے کو مت پہنچاؤ. نہیں معلوم ہم نے کیوں یہ طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ جیسے ہی کسی کے پاس کوئی ایک ایس ایم ایس آتا ہے وہ اپنی فون بک کے اندر موجود تمام لوگوں کو 250 لوگوں کو ایک دم دوبارہ وہ ایس ایم ایس بھیج دیتا ہے. آپ اگر کسی غلط خبر کو بغیر اس کی تصدیق کیے بھیج رہے ہیں، آپ جھوٹ بولنے کا سبب بن رہے ہیں، آپ معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. چھوڑ دیجئے اس کام کو کہ کون یہ کام کرتا ہوگا، ممکن ہے خود کمرشل کمپنیز جن کو اس کام کے اندر فائدہ مل رہا ہوگا وہ یہ کام کر رہے ہوں گے، ممکن ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ دشمن ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے تاکہ اہل بیت کے ماننے والے اس کے نام پر پھر بعد میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے یہ خبر غلط نکل آئی. لیکن خدا کا واسطہ کسی بھی خبر کو تصدیق کیے بغیر آگے پیچھے کرنے کی کوشش مت کیجیے. چار دن کے اندر دو جھوٹ قوم کے اندر رائج کر دیے گئے اور پوری قوم نے اس جھوٹ کو ایک دوسرے کے پاس پہنچایا. ہمارے پاس کیا انٹرنیٹ نہیں ہے؟ ہمارے پاس تصدیق کے لیے کوئی افراد نہیں ہے؟ ہمارے پاس خبر نہیں ہے؟ کیا مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ یہ قوم باہر بیٹھ کر ہمارے اوپر ہنس رہی ہوگی کہ یہ لوگ اتنے بیوقوف ثابت ہوتے ہیں، ان کو ایک خبر دے دیتے ہیں یہ پوری دنیا کو پھیلاتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک آدمی کو 10-10 دفعہ 15-15 20-20 دفعہ وہی ایس ایم ایس واپس آ رہا ہوگا. کیوں اپنے آپ کو اتنا سادہ لو دکھا رہے ہیں؟ آپ کو خدا نے عقل دی ہے، جو شعور آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کیجئے. آئندہ سے کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے بغیر سوچے سمجھے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش مت کیجئے، پہلے اس کی تصدیق حاصل کیجئے. اگر ایران کے صدر نے مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع میں بیبے کے روزے کے اندر روزے کی مثلا سنگ بنیاد رکھی ہے، تو کیا یہ انٹرنیٹ پر اس کی اپنی ویب سائٹ پہ نہیں آئے گا؟ احمدی نژاد ملک کا صدر ہے، اس کی ویب سائٹ پہ آنا چاہیے. ایران پورا ملک ہے جس کا صدر, جس کے صدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کی نیوز ایجنسی ایرنا.ir موجود ہے, اس کی ویب سائٹ پہ آنا چاہیے. وہاں ایسی کوئی خبر نہیں ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر خبر پھیلتی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم سادہ لوہی سے کام کر رہے ہیں, ہم اس معاملے میں بہت سادہ بن رہے ہیں. لہذا اس بات کے اوپر خوب توجہ فرمائیے, بجائے یہ کہ ہم مومنین کے بعد میں نا امید ہونے کا سبب بنے, پہلے خبر کی تصدیق کر لیجئے, بے سوچے سمجھے خبریں ایک دوسرے کے اوپر پہنچانے کی کوشش مت کیجئے. اسی میں احادیث اور آیات قرآنی بھی شامل ہیں. آپ کو ایک قرآنی آیت ملی, آپ نے 300 آدمیوں کو بھیج دیا, کیا اوتھینٹیسٹی ہے کہ جو آپ کو آیت قرآنی ملی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر پتہ نہیں کتنی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں جعلی قرآن پڑے ہوئے ہیں, جعلی قرآن ہے جو انہوں نے خود بنا اسرائیلیز نے, اور آپ اور میں وہاں سے مثلا کسی ایک آیت کو لے لیتے ہیں, اس کے نیچے لکھا ہے بقرہ 519 یا 215, آپ نے فوراً بھیجنا شروع کر دیا. کیوں اس طرح کا کر رہے ہیں؟ آپ کو عقل مند ہونا چاہیے, اپنے شعور کو استعمال کیجئے, بافکر قوم بنیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو فکر آپ کو دیے اس فکر کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عبلانا. سبحان الله الذي ابتلى البرايا بأنواع البلايا لئلا يبتلى الجزاء وليحسن العطا فبعث الرسل ونسب هداة خير السبل زعيفة الحالات قوية في أزائم النيات ولو شاء لجعلهم أولي قوة شديدة فدلت الأعناق لهم خازئين وخفزت لهم أجنحة المستكبرين. الحمد لله الذي وضع البيت ببكة بيتا مباركا وهدى للعالمين وجعله مثابة للناس كافة ومأمنا للعاكفين والعابدين. اعملوا عباد الله في مثل هذا اليوم العظيم. ابتلى الله إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل فرأى الخليل في المنام وهو بين الركن والمقام إنه لولده ذابح ولدمه سافح فانتبه من نقدته مرهوبة ومن منامه مرعوبة فقال لبنيه إني أرى في المنام عيانا أني أذبحك قربانا فانظر ماذا ترى يا سيد البراء فقال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من السابرين فلا تزمن ثوبك عن دمي لئلا تراه الشفيقة أمي وقرأ عليها سلامي مني أن بردود إليها قميسي مسليا وقل لها إن ابنك نقله مولاه الكريم إلى دار الخلد والنعيم فلما انتهت مقالته وانتهت وصيته شده الخليل شدا وسيقا وأسجأه إذ جاء عن رفيقا فأقبلت الطير عليه آكفة وأصبحت الأرض والجبال راجفة والملائكة متضرعة والمحوش متصرعة والسماء من فوقهم تزوج والأرض من تحتهم تعوج رحمة للطفل الصغير وتعجبا من صبر الشيخ الكبير فنادى أرحم الراحمين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فنهض عند ذلك الخليل بالفدية إلى ما أتاه به جبرائيل من الفدية فذبحها قربان ونجهر عليها بسم الله عيانا فأحسن الحديث كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية قبل أن يهجم عليكم الموت لا مهرب منه ولا مفر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة بنت محمد وعلى الحسن المقتول بسم الجفا والحسين الشهيد بكربلا وعلي بن الحسين ذي المحن ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي
ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى. درود بجانب محمد وعلى محمد. آپ کا یہ کھڑا ہونا، تعظیم کرنا اپنے زمانے کے امام کے حضور تھا، ظاہر عربی کی عبارت تھی اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیا ہوا. خطبہ اول کے اندر، اس نماز کے خطبہ اول کے اندر حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے. خطبہ دوم کے اندر پروردگار کے حمد و ثنا کے بعد معصومین علیہ السلام کے اسامی لیے جاتے ہیں، اور آخر میں وقت کے امام کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ سب لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا عمل آپ کی اطاعت کا، اطاعت کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں، آپ ان کی ولایت کے معتقد ہیں، آپ ان کی امامت کے معتقد ہیں، آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن اپنے دلوں کے اندر ان کے نام کا احترام کرتے ہیں. لیکن خدا کا واسطہ اس احترام کو یہاں تک محدود مت رکھیے، اس احترام کو پوری زندگی کے اوپر حاکم کر دیجیے. آپ اور میں ان امام حمام کے غلاموں کا مقام بھی حاصل کر لیں تو ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے عزت ہے کہ ہم ان کے غلاموں کے اندر شامل ہو سکیں. اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کہے کہ ان کے امام کیسے ہوں گے. اپنے لیے اس طرح کی عزت بنائیے دنیا کے اندر، نہ عزت دولت کے ذریعے سے، طاقت اور شہرت کے ذریعے سے، عزت اللہ کی بندگی کے ذریعے سے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. اپنے لیے عزت کا سبب بنیے. معاشرے کے اندر جب آپ کو دیکھا جائے تو نہ ایسا دیکھا جائے کہ یہ وہ مغربی ثقافت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جن کو اپنے امام کی بھی خبر نہیں ہے، بلکہ ایسا دیکھا جائے کہ یہ دیکھ کر سمجھ لیا جائے یہ اپنے امام کے ماننے والے، اپنے امام کے منتظر، اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. بس اپنے امام کا ذکر کیجئے جہاں کہیں بھی جا رہے ہوں. اس 3 دن کے اندر 2 دن جتنی دن بھی آپ عید کی خوشیاں منائیں، جہاں کہیں بھی تشریف لے جائیں وقت کے امام کا تذکرہ کرنا نہ بھولیے. آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر بیٹھے ہوں، کسی بچے کو تحفہ دے رہے ہوں، کسی کو کوئی سلامی پیش کر رہے ہوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ وقت کے امام کا تذکرہ کیجئے. وہ محور کائنات ہیں، خوشیاں اور غم ان کے ہاتھ میں ہیں. اگر ان کا قلب مقدس خوش ہوا، ہم اور آپ شاید بظاہر کسی سبب کے بغیر خوش ہوں گے، اور اگر ان کا قلب ناراض ہوا تو ہم اور آپ خود بخود غم کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ گناہوں سے پرہیز کیجئے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے سنت عید کی شکل میں ہمیں دی ہے. پاک پروردگار، ہمیں عید قربان کی مصلحتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اس سنت کے جو راز تو نے رکھے ہیں پاک پروردگار، ان تمام مصلحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، زمانہ تیرے نمائندے کا زمانہ ہے پاک پروردگار، ان کی غیبت کا زمانہ ہے پاک پروردگار. اس غیبت کے زمانے میں ہماری تجھ سے التجا ہے پاک پروردگار، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، عراق کی سرزمین کے اوپر ظلم ہوا ہے پاک پروردگار، عراق میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، کفر و استکبار، دشمنان اسلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کفر کی سازشوں کو اسی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں پاک پروردگار. تو نے ہم زندوں کے لیے عید دی ہے، ان مردوں کی مغفرت کے ذریعے انہیں بھی عید میں شامل فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین ابان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.